السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 25، دوبارہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جہاں سے ضرورت ہوگی انشاءاللہ مزید وضاحت کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا نام یاد ہے نا، جندب ابن جنادہ، بنو غفار سے ان کا تعلق تھا. یہ غفاری نہیں ہے، ہمارے یہاں غفار کو غفار پڑھ لیتے ہیں لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل ہے. تو یہ قبیلے کا نام ہے بنو غفار. غفار غین کی زیر کے ساتھ ہے اور فے کے اوپر صرف زبر ہے، شد نہیں ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایضاً، ایضاً کا مطلب بھی، کہ ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے شک ناسن کچھ لوگوں نے، من اصحابی جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، قالو کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ذہب اہل الدسور بالاجور، ذہب لے گئے، اہل الدسور، دسر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو، جو مال اکٹھا ہوتا ہے نا، یعنی مال والے جن کے پاس بے شمار مال ہوتا ہے، ان کو اہل الدسور کہتے ہیں. لے گئے مال والے، بالاجور، ثواب، اجر کی جمع ہے اجور. تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ بات کرنے والے جو تھے یہ فقراء صحابہ تھے، ٹھیک ہے، مسلمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سارے نیک کام کرتے تھے، مگر انہوں نے جب اپنا مقابلہ مال والوں سے کیا تو اس موقع پر انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جو مال والے ہیں وہ سارا کا سارا ثواب لے گئے. کیسے؟ کہ یصلون. اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی حسد نہیں تھا ان کا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر مال دے، علم دے، اور اس مال اور علم کو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس پہ ایک دوسرے مسلمان کو ایک رشک آتا ہے، اغتباط اس کو کہتے ہیں، اغتباط، یہ حسد نہیں کہتے، اس کو اغتباط کہتے ہیں. غین تا با الف تا، اغتباط. تو یہ اغتباط جو نا، یہ رشک کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو رشک تھا ان غریب صحابہ کرام کو، امیر صحابہ کرام پر آنے لگا. وہ کیسے آنے لگا؟ کہنے لگے کہ یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، اور وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون، اور وہ صدقہ کرتے ہیں، بفضول اموالہم، اپنے زائد مال سے، ویتصدقون. اب انہوں نے دو باتیں تو ایسی کی کہ وہ ہم جیسی کرتے ہیں، مگر ایک بات اب ایسی رہی کہ جس میں ہم پیچھے رہ گئے وہ آگے بڑھ گئے، اور وہ کیا تھا؟ صدقہ تھا. کہ ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں دے سکیں، مگر وہ ہیں جو دیتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فقراء صحابہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسی استطاعت بخشے کہ ہم بھی اچھے اعمال کر کے کسی سے پیچھے نہ رہیں، نیک اعمال کر کے ہم کسی سے پیچھے نہ رہیں، ہم وہ اعمال کریں کہ جو یہ مالدار لوگ ہیں ہم ان کے برابر ہو جائیں. یہ ایک بات تھی جو ان کے ذہن میں آئی، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ اپنے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں. چونکہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو ہم صدقہ نہیں دے سکتے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ تھی مراد صحابہ کرام کی، ان فقراء کی. تو قالا، آپ نے فرمایا، اوا، کیا بھلا، لیسا، نہیں، قد جعل اللہ، بنایا اللہ تعالی نے، لکم، تمہارے لیے، ما، وہ کچھ، جو، تصدقون بھی، تصدقون یہ اصل میں تتصدقون، ٹھیک ہے، تا یہاں گری ہوئی ہے، یہ انداز ہوتا ہے عربی زبان کا کہ تتا بولے نا تو ذرا تھوڑا سا زبان پہ ایک تو مشکل بھی ہوتا ہے اور دوسرا سننے والے کو بھی شاید اچھا نہ لگے. جیسے قرآن مجید میں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزلوا. تنزلوا اصل میں کیا ہے؟ تتنزلوا. ورنہ تنزلوا پہ آپ غور کریں تو یہ کوئی صیغہ نہیں ہے، آتا ہے تنزل یا تنزلو. گرامر میں گردان جب ہم کریں گے کہ تنزل ہوگا, تنزلو تو نہیں ہوتا. تو اگر پوچھیں کہ بھئی تنزلو کیا ہے, ہونا تو یہ تنزل الکتابو, لیکن یہ تنزلو. تنزلو یہ اثر میں ہے تتنزلو. اب ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ, فعل مضارے بن جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ فعل مضارے ہے. کیا کہتے ہیں؟ یتصدقون بفضول اموالہم قال اولیس قد جعل اللہ لکم, کیا بھلا نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ما وہ کچھ جو تصدقون بھی تم صدقہ کرو اس کا. یعنی اللہ نے تمہارے لیے ایک اپرچونٹی رکھی ہوئی ہے. تمہارے پاس اگر مال نہیں تو ایک اور چیز دے دی اللہ نے تمہیں, اگر تم اس کو اپناؤ تو تم بھی صدقہ کر سکتے ہو. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی خوشی ہوئی ہوگی صحابہ کرام کو, فقراء کو, کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ غریب کی جو حسرتیں ہیں وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں, اور امیر جو ہے وہ بھی اچھا مقام حاصل کر سکتا. تو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان بکلی تسبیحت صدقتن, بے شک بکلی ساتھ ہر تسبیحتن تسبیح کے صدقتن صدقہ ہے. یہاں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. سبح یسبح تسبیحن ہے نا, سبح اسم ربک الاعلی, سبح فعل امر ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ تسبیح کیجئے, یعنی سبحان اللہ کے یہ. تو تسبیحتن ہر تسبیح پر, یعنی ہر سبحان اللہ کہنے پر صدقتن صدقہ ہے. یعنی ایک دفعہ تم کو سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. وہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ تملأ المیزان, کہ انسان مسلمان جب بڑی خوشی سے, دل کی خوشی سے, خالص دل سے اللہ کی محبت میں اسی کی بڑائی بیان کرنے کے لیے جب یہ کہتا ہے نا سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس صرف چھوٹے سے جملے سے میزان کے ایک پلڑے کو ثواب سے بھر دیتا. تو یہ بڑی بات تھی. تو واقعی یہ صدقہ کرتا ہے انسان, دو چار روپے دے دیتا ہے, دس روپے دے دیتا ہے, چلو لاکھ دے دے, لیکن اس لاکھ سے وہ میزان تو نہیں بھرتا جتنا صدقہ سبحان اللہ کہنے سے بھرتا. وَكُلَّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً, اور ہر تکبیر پر بھی صدقہ ہے. تکبیرہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا, اللہ اکبر, بس اتنا بندہ کہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کہے تو اس کے کتنے ثواب حدیث میں بتائے گئے ہیں. مختلف اذکار میں ان جملوں کو رکھا گیا ہے, الگ الگ بھی ثواب بتایا اور مختلف اذکار میں اکٹھا کر کے ان کا بھی ثواب بتایا. وَكُلَّ تَحْمِيدَةٍ, اور ہر الحمدللہ کہنے کو بھی اللہ نے کیا کیا؟ صدقتن صدقہ بنا دیا. یعنی الحمدللہ, سبحان اللہ, حدیث میں آتا ہے نا تملآنی المیزان, یعنی یہ دونوں جو ہیں سبحان اللہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتے ہیں, دونوں اس کے پلڑے فل ہو جاتے ہیں نیکیوں سے. وَكُلَّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةً, اور ہر تحلیل کو, تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ کہنا, یہ ہے تحلیل, ٹھیک ہے. اور ہر تحلیل کا بھی اللہ نے صدقتن صدقہ لکھ دیا ہے. یعنی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہو تو اس کو بھی بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, بہترین ذکر جانا وہ لا الہ الا اللہ ہے, انسان زبان سے یہ کہتا جائے. آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے کے بڑے چانسز ہیں تمہارے لیے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ, اور امر بالمعروف کرنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کسی کو نیکی کا حکم دینا یا کسی کے سامنے کوئی ایسا کام کرنا کہ ثواب آپ کو بھی ملے اس کو بھی مل جائے, تو یہ بھی کیا ہے؟ معروف ہے. کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اس کا بھی بڑا صدقہ ہے. وَنَهْيِ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ, اور منکر سے یعنی گناہ کے کاموں سے روکنا صدقتن صدقہ ہے. تو یہ بھی دھیان کیجئے کہ گناہوں کے کاموں سے دوسرے کو روکنا اللہ اس کا بھی ثواب صدقے کے برابر دیتا ہے. وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہارے کسی بھی بندے کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے، یعنی اس کا جائز استعمال ہو تو وہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ یہ بات سن کے قالو یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، یعنی سارے ثواب تو آپ نے بتائے لیکن آخری جملہ جو تھا نا اس کو سن کے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا آتا ہے ہم میں سے کوئی ایک اپنی شہوت پر، یعنی اپنی دلی خواہش جو ہے اس کو پورا کرتا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، اور ہوتا ہے اس کے لیے اس میں ثواب، یعنی اس نفسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر ایک انسان آگے بڑھتا ہے جو جائز ہو تو کیا اس کا بھی ثواب ہے؟ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارائیتم، بھلا بتاؤ تم، یہ سوال ہے، کیا دیکھا تم نے، مراد یہ کہ ارائیتم، کیا تم سوچ سکتے ہو، غور کر کے مجھے بتا سکتے ہو، لو وضعها، اگر وہ اس شرمگاہ کو رکھتا، فی حرام، ان حرام میں، اکان علیہ فیہا وزرن، کیا ہوتا اس حرام کام پر اس میں کوئی گناہ، وزر کا مطلب گناہ کا بوجھ، تو کیا اس حرام کام میں اس پر کوئی گناہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا۔ یہ وہی مفہوم مخالف ہے کہ یہ کام کرو تو اس کا ثواب ہے، مراد یہ کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، تو اس کو مفہوم میں مخالف کہتے ہیں۔ تو اکان علیہ وزرن، کیا اس پر کوئی اس غلط کام میں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ سمجھ گئے کہ بالکل بالکل ہوگا، تو آپ نے فرمایا فکذالک، تو اسی طرح، اذا وضعها، جب وہ اس کو رکھے گا اس شرمگاہ کو، فی الحلال، حلال میں، کان لہ اجر، تو ہوگا اس کے لیے اس میں اجر، تو اللہ اس کو اجر رسیب کرے گا، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال آپ کے اس ایک ایک جملے میں ان فقراء صحابہ کرام کی بڑی تسلی تھی اور بڑی خوشی کی بات تھی کہ دین نے ہمیں بھی غربت کی وجہ سے پیچھے نہیں رکھا، بلکہ ہماری دلی جو خواہش ہے اس کو جانا ہے کہ ہم بھی ثواب کے لیے پیچھے نہ رہیں، لیکن اس کی قدر یہ کی ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو دوسرے بھی چانسز ہیں، اور دوسرے امکانات کا بھی استعمال کر کے انسان ثواب کما سکتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں، کچھ چیز ہو جو ظاہر ہو، پتہ چلے کہ میں نے نیکی کی ہے، تو یہ ظاہری جو کوشش ہوتی ہے نا، یہ اس وقت ہوتی ہے جب وسائل انسان کے پاس ہوں، اور اگر نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ وہ کسی شخص کو بھی، کسی جی کو بھی اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کو برداشت وہ کر سکتا ہے، اور اگر برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے وہ فرض نہیں ہوتا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو یہ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹ وے میں کہ اگر مال نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دوسرے امکانات ہیں، تو وہ آپ استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک تسبیح پر، تکبیر پر، تحمید پر، تحلیل پر صدقہ کا ثواب دے گا، اور تم ان امیر صحابہ کرام سے پیچھے نہیں رہو گے۔ دوبارہ لیے بہت ہی پیاری حدیث ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی ہے، تو اس حدیث سے جو ہمیں فقہی فائدے ہوتے ہیں ذرا ان کو بھی ہم دیکھ لیں کہ کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہمیں ثواب ملتا ہے یا سوچا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام میں نیکی میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ تھا، حسد نہیں تھا کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں، میں بھی نیکی کر دوں، لیکن کرنے کے جو چانسز ہیں، امکانات ہیں، میں ان کا استعمال کروں۔ اب یاد ہوگا آپ کو تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لے آؤ کچھ، تو سیدنا عمر نے سوچا کہ ہر موقع پر ہی ابو بکر آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میں ان سے آگے بڑھوں گا، آج تو ان کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا۔ تو وہ گھر گئے، گھر جا کے جتنا سامان تھا اس کو اکٹھا کیا، آدھا گھر کے لیے رکھا، آدھا اٹھا کے مسجد لائے اور نبی علیہ السلام کے پاس رکھا۔ تو آپ نے فرمایا عمر، گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول، آدھا وہ گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے۔ تو آپ نے دعا دی برکت کی, تو اتنے میں سیدنا ابوبکر بھی آ گئے. تو سیدنا ابوبکر نے لا کے سب کچھ رکھا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیا چھوڑا اپنے گھر میں؟ تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو, جو تھا اٹھا لایا. تو یہ جو جذبے ہیں یہ صحابہ کرام میں چاہے بڑے لوگ تھے یا چھوٹے تھے سب میں موجود تھے. یہ کھڑے کھڑے جو فیصلے کر لیتے تھے نا, کہ آیت سنی اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالی محبوب ترین چیز کو اپنی راہ میں قبول کرتا ہے, اور اگر محبوب نہ ہو تو اس کو پھر قبول نہیں کرتا. تو سنیے میرے پاس میرا ایک باغ ہے جو میری ساری پراپرٹی میں سب سے زیادہ محبوب ہے, میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, بخن بخن, تم نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے, بڑا نفع کا سودا کیا ہے. سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں امیر آدمی پیچھے نہیں رہے, وہ بھی نیکیاں کرتے ہیں, اللہ نے ان کو توفیق دی ہے, ورنہ سب کچھ پیسہ ہوتا ہے بندے کو توفیق ہی نہیں ملتی. تو انہوں نے بھی کنواں جو ہے خرید کے دے دیا مسلمانوں کے لیے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا, نیک کرنے میں جذبہ تھا. یہ غریب بھی آئے اور ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی کو نیکی کریں, کہ مالدار لوگوں سے ہم پیچھے نہ رہیں. تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی. تو بہرحال نیکی جیسے حدیث میں آتا ہے نا, لا تحقرن بالمعروف, ہی کسی معروف یعنی معمولی سی چیز کو بھی نیکی ہونا, معمولی سا اچھا کام ہو اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا, اسے حقیر نہ سمجھنا. تم نہیں جانتے کہ اللہ اس کا کتنا سوا, اللہ کے اپنے میزان ہے. وہ دیکھیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ایک فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف کتے کو پانی پلانے پر معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. اللہ کے اپنے میزان ہے, ہم اپنے میزان نہ بنائیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر بھی جو کچھ فرمایا وہ بالکل اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ترازو ہے کہ وہ کس کے نیک عمل کو کیا وزن دیتا ہے. بات اتنی ہے, مخلص اللہ الدین, انسان جو دینی کام کرے خالصتاً اسی کے لیے کرے تو اللہ اس کا ثواب پھر جتنا گڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا, جتنا خلوص انسان کا ہوگا اتنا زیادہ اللہ ثواب دے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ اپنے مالوں کو ہمیشہ کوشش یہی کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ خیر کے کاموں میں لگا دیں, اور خیر کا وہ کام ہو جو دنیا اور آخرت میں ان کی بھلائی بن جائے, ان کے لیے بہترین چیز بن جائے. تو وہ اس لیے صدقہ کرتے تھے, کوئی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض غریب صحابہ کرام کا یہ تک ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں, وہ آئے ہیں آپ کے پاس کہ اللہ کے رسول ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں مگر نہ ہمارے پاس کھانا ہے, نہ سواری ہے, نہ ہتھیار ہے, آپ ہمیں دیجئے ہم جائیں گے. آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں, تو بس آپ کا اتنا کہنا تھا تو قرآن میں کہتا تولوا واعینهم تفیض من الدمع, اللہ نے ان کے آپ بہتے ہوئے آنسو دیکھے اور ان کی قدر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بھی اللہ نے اتنا اجر دینا. تو بہرحال یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے مالوں کو خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا کرتے تھے, خیر وہ جو دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو. پھر دوسری بات یہ کہ بدنی اعمال جو ہیں ہمارے, بدنی اعمال وہ صرف امیروں کے لیے اللہ نے نہیں رکھے, غریبوں کے لیے بھی رکھے ہیں. تو بدنی اعمال میں امیر اور غریب دونوں اکٹھے ہیں, شریک ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے کہا یصلون کما نصلی, وہ بھی امیر آدمی بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم بھی رکھتے ہیں. تو نیک اعمال کسی کی پراپرٹی نہیں ہے بھائی, نیک اعمال جو ہیں اس میں سبھی لوگ مشترک ہوتے ہیں, یہ شریک ہوتے ہیں. تو یہ شراکت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک نعمت کے طور پر اہل ایمان کو دے رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھیں تو ان کی غربت میں کیا ہوا عمل بھی اللہ کے ہاں شاید اس امیر آدمی کے بظاہر نیک عمل سے زیادہ بہتر ہو جس میں تھوڑا سا دکھاوا آ جائے. تو بہرحال کبھی کبھی فقیر کی جو ادا ہے, پیشگی ہے, وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی امیر کی ادا جو ہے وہ زیادہ مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام امیروں کا مخالف ہے، بلکہ یہی ہے کہ اللہ اس کو ایک نیکی کرنے کا چانس دے رہا ہے جس کو وہ مکمل کر ڈالتا ہے، اور غریب کو اللہ تعالیٰ نیکی کا چانس دے دیتا ہے جس کو وہ ادا کر دیتا ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں. پھر اس کے بعد ہم ایک اور مسئلہ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی نیکی بنانے کے یا نیکی اپنانے کے، نیکی کرنے کے بے شمار دروازے کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں آپ فرماتے ہیں اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بھی، یہ جملہ قابل غور ہے، اللہ نے بے شمار تمہارے لیے راستے کھول رکھے ہیں جو تم صدقے کے طور پر اپنا سکتے ہو اور صدقہ کر سکتے ہو. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب یہ مسئلے بتائے سارے تو صحابہ کرام نے اس کا اقرار کیا، انکار نہیں کر سکے، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا ثواب بالکل ہے. پھر اس میں ہم بہرحال اور مسائل بھی دیکھتے چلے کہ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، انسان جب جملے یہ کہتا ہے تو اس میں کچھ تو فرض کی حیثیت میں آ جاتے ہیں اور کچھ غیر فرض کی حیثیت میں آ جاتے ہیں. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تم رکوع کرو تو اللہ اکبر کہو، جب تم سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر کہو، جب نماز شروع کرو تو اللہ اکبر کہو، جب سجدے سے اٹھو تو اللہ اکبر. یہ کہنا فرض ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم وہاں اللہ اکبر کی بجائے کوئی اور جملہ نہیں کہہ سکتے. یہ بار بار تاکید کی گئی حدیث رسول میں، اذا کبر فکبرو، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، یعنی اس کو فالو کرو. تکبیر کہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ اکبر کہے اور تم کچھ اور کہہ رہا ہو، اس کی بھی اجازت نہیں. تو یہ تکبیر جو ہے اس کا کہنا فرض ہے. پھر اسی طرح نماز کے بعد ہم اگر 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرض نہیں ہے، اس کا ثواب ہے، جس کو مستحب کہتے ہیں اس کا ثواب ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا، نماز کے بعد بندہ یہ سلام پھیر کے اس کے بعد 33 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے تو اس کا یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیتا ہے، تو یہ ثواب ہے اس کا. اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. ہاں، نماز میں اگر اللہ اکبر نہیں کہے گا شروع وقت، سجدے میں جاتے اٹھتے وقت سارا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ واجب جب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیتے ہیں تسبیح اور تحلیل سبحان اللہ الحمدللہ کا بھی یہی مسئلہ، اس میں بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلی سجدے میں، میں اس کی بجائے کچھ اور کہوں. تسبیح کے جو لفظ ہیں وہ سجدے میں کہنے ہیں، تسبیح کے لفظ جو ہے نا وہ رکوع میں کہنے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ذی الجبروت والملکوت سبوح قدوس، یہ سب تسبیح کے لفظ ہیں. یہ کہنا رکوع میں فرض ہے، یہ کہنے ہیں، اور سجدے میں بھی ایسی دعائیں کرنی ہیں، تسبیحات کہنی ہیں. وہاں اعلیٰ کہنا ہے کیونکہ ہم زیادہ جھک رہے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ عاجز بنا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کو سب سے بڑا اونچا ثابت کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی. تو یہ جو چیز ہے تو یہ نماز میں کہیں واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اور کہیں مستحب ہوتی ہے. پھر اسی طرح امر بالمعروف صدقہ ہے، منکر سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، تو یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. کبھی کبھی یہ امر بالمعروف جو ہے واجب ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے. کس پر؟ جس کے پاس قدرت ہو، اتھارٹی ہو، اس پر یہ چیز فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح نہی عن المنکر بھی فرض ہو جاتی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ سزا دے سکتا ہے. تو جو سزا دے سکتا ہے، اتھارٹی ہو، وہ اگر فرض کو چھوڑ دے تو گناہگار ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اگر اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے تو صرف کہہ سکتا ہے، اور اگر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، امکانات نہیں ہے، تو دل سے اس کو برا ضرور سمجھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد ہے جو اکثر آپ سنتے ہیں. پھر امر بالمعروف جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک ابلاغ ہے، آپ معروف بات کا دوسرے کو حکم دے رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ اس کو صدقہ اس لیے بھی کہا ہے کہ جو بندہ اس امر کو دوسرے کو بتائے گا اس کو پہلے یہ پتا ہو کہ یہ واقعی معروف ہے، وہ عالم ہو اس بات کا کہ معروف یہ اس کا میں حکم دے رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات معروف کا پتہ نہیں ہوتا اور بندہ کہہ دیتا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے کرو نیکی۔ تو اس لیے امر بالمعروف کرنے والا وہ عالم ہو، غیر عالم جانا اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات امر بالمعروف کرتے وقت امکانات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے نتائج کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ کرتے وقت اگر بندہ ان باتوں کو نہ سوچے اور کہے نہیں نہیں تم کرو 100 رکعتیں پڑھو آج رات، یہ بالفرض، اب یہ بندہ کتنی خیانت ہی کرے گا نا، زیادہ زیادہ اتنی کر لے گا، 2-4 بڑے شوق سے پڑھے گا، باقی کو بوجھ سمجھ کے خیانت کر کے جلدی جلدی بس جھوٹ بول کے کہے گا میں نے 100 پڑھ لیا۔ تو یہ مسائل ہوتے ہیں کئی، تو اس لیے غیر عالم جب اس طرح معروف بات کا حکم دیتا ہے تو اس سے جہالت الگ ٹپکتی ہے اور لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور دین کو بھی وہ مشکل سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو صحیح حکم ہے وہ نہیں دے سکا، یہ الگ نتائج ہیں اس کے۔ یہ میں نے شاید واقعہ سنایا تھا آپ کو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ دمشق کے ارد گرد تاتاری آ کے بیٹھ گئے اور رات کو وہ حملہ کرتے تھے اور دن کو شراب پی کے سو جاتے تھے، کوئی فوج ہی نہیں تھی وہاں مسلمانوں کی کوئی ان سے لڑ سکتے الا یہ کہ ایجپٹ سے کوئی فوج آئے، تو وہ یہ بڑا ظلم ہو رہا تھا، اور رات کو جب اٹیک کرتے تو گھروں کو آگ لگاتے، مردوں کو قتل کر دیتے جو سامنے آتا، اور عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، بچوں کو بھی مار دیتے، ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شاگردوں نے کہا دیکھیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان تو ہیں، اب ان کو کوئی سمجھانا چاہیے، اور جا کے ان کو سمجھائیں، ان کو خدا کا خوف دلائیں، تو مسلمان ہو یہ بھی مسلمان ہے کیوں مارتے ہو ان کو؟ تو امام ابن تیمیہ نے کہا ٹھیک ہے ہاں چلتے ہیں، تو لے گئے اپنے اسٹوڈینٹس کو۔ جب وہ میدان میں پہنچے جہاں ان کی فوجیں پھیلی ہی تھیں، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا رات کا وقت تھا شام کا، اور انہوں نے شراب پی کے اس کے بعد گل کو پاڑا کرنے کے لیے نکلنا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ شراب پی رہے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیں دیکھیں منکر ہو رہا ہے، شاگرد جو ساتھ تھے نا انہوں نے کہا یہ منکر ہو رہا ہے، ان کو منع کرنا چاہیے، مسلمان ہے۔ تو اب یہ عالم کا کام ہے کہ وہ سمجھے ان چیزوں کو کہ کیا واقعی اگر میں ان کو روکتا ہوں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اگر یہ پیتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اگر روکتا ہوں تو کیا اس سے بڑا فساد نمایاں ہوتا ہے، یا پینے کی اجازت دیتا ہوں اور بڑا فساد رک جاتا ہے، یہ ذہانت ہوتی ہے عالم کی۔ تو اس موقع پہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان کو پینے دو پینے دو پینے دو، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ایک حرام چیز ہے آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں، پینے دو۔ اب انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں ان کو کہتا ہوں مت پیو تو یہ اٹھیں گے، ٹھیک ہے مان لیں گے کہ بھئی شراب حرام ہے نہیں پیتے، لیکن انہوں نے کچھ کرنا تو ہے، یہ اٹھیں گے گھوڑوں پہ بیٹھیں گے پھر شہر پر حملہ کر دیں گے، اور ایک مسلمان کا بھی قتل ہو جاتا ہے نا تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا ہم سب کے لیے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شراب پیئیں، یہ شراب پی کے نشے میں دھت ہو جائیں گے اور پھر ساری رات یہ لیٹے رہیں گے، اور ہمارے مسلمان جو ہیں اپنے اپنے گھروں میں آرام سے سو بھی سکیں گے بے خوف ہو کے، اب تم بتاؤ ان کو میں روکوں وہ بہتر ہے اس کے نتائج بہتر ہیں، یا ان کو پینے دوں اور اس کے نتائج بہتر ہیں؟ تو اس پہ شاگرد مان گئے کہ بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ان کو پینے دیجیے۔ تو یہ بات ہے کہ جو حکم دینے والا ہو معروف کا، اس کو پتا ہو کہ جب میں حکم دے رہا ہوں تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، تو اس لیے وہ عالم ضرور ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، اگر وہ جاہل ہو تو یہ بالکل اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ امر بالمعروف کی کوئی بات کرے، کیونکہ جب وہ امر کرے گا حکم دے گا تو ہو سکتا ہے وہ ناواقف جن چیز سے جاہل ہے اس کا وہ حکم دے دے، جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ 100 رکعتیں پڑھو اس رات، اس کو خود پتہ نہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے، گناہ کتنا ہے، لیکن وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے کہ پڑھو. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک صاحب جمعہ کے دن مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے. وہ خطبے کے دوران آئے اور بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کے ان سے سوال کیا، اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھی؟ وہ دو رکعتیں جو مسجد میں آتے وقت انسان بیٹھنے سے پہلے پڑھتا ہے. تو اس نے عرض کی نہیں، تو آپ نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی رکعتین، دو رکعتیں پڑھو، وتجوز فیہما، اور ان کو ذرا ہلکا پڑھنا، لمبی لمبی نماز نہ پڑھنا، یہ آپ نے فرمایا. تو دیکھیے اس میں کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے جب تک کہ اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم نے دو رکعتیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو حکم دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے جو معروف ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے. وہ آ گیا مسجد میں اور بیٹھ گیا، اور بیٹھنے سے پہلے جو دو رکعتیں پڑھنی ہیں وہ چھوڑ دی اس نے. تو جب تک اس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس نے معروف چھوڑا ہوا ہے اس کو حکم نہیں دے سکتا. جو بھی بہرحال امر بالمعروف کرے گا اس کے لیے دو کنڈیشنز ہیں، ایک تو وہ جس کا حکم دے رہا ہے اس کا علم ہو اس کو کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور دوسرا جس کو کہہ رہا ہے اس کو اس کے بارے میں پتا ہو کہ بھائی اس نے معروف کو چھوڑ دیا ہے تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں، اور اگر معروف کو نہیں چھوڑا تو پھر حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نتائج ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں. پھر اس میں منکر سے روکنا جو ہے، منکر سے روکنا، اچھا منکر کے بارے میں بھی ایک بات یاد رکھیے، منکر کے لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہے کہ میں منکر کو ہٹاتا ہوں اس کی جگہ نیکی آ جاتی ہے، معروف آ جاتا ہے تو میں یہ کر دوں، اس کی اجازت ہے. پھر ایک لیول یہ ہے کہ میں منکر کو ہٹاتا ہوں اسی کی جگہ دوسرا منکر آ جاتا ہے، تو پھر میں کیا کروں، اسی منکر کو برداشت کر لوں کیونکہ وہ فائدہ نہیں ہے، اس کو ہٹایا دوسرا منکر آ جائے گا تو بندہ اس کو بھی چھوڑ دے. تیسرا یہ ہے کہ میں منکر کو ہٹاتا ہوں اس کی بجائے ایک اچھا معروف، زیادہ طاقتور معروف وہاں آ جاتا ہے، تو اس صورت میں منکر کو ہٹا دے اور اس معروف کو لے آئے. اور ایک لیول یہ ہے کہ میں منکر کو ہٹاتا ہوں اس سے بڑھ کر بڑا منکر آ جاتا ہے، تو پھر مناسب یہی ہے کہ میں اس چھوٹے منکر کو برداشت کر لوں. یہ امتیاز ہے جو کہ ہمیں قائم کرنا ہوگا، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو فساد بڑا ہوتا ہے اور ہمارے مسلمانوں کی جو جہالت ہے وہ دنیا کے سامنے آتی ہے. آپ دیکھ لیں اب پاکستان میں یا ہمارے ملکوں میں غیرت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا چیز ہے. یہ ٹھیک ہے منکر ہے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ایک بات، شریعت کا جو مسئلہ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ اس سفیر حرکت کرے، بہن بیٹی یا بیوی یا ماں، تو اس کو بندہ خود اختیار میں لے کے صاحب اختیار بن کے اس کو قتل کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، ایک جرم یہ ہوا، اور تیسرا جرم یہ ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد جو نتائج اس کے نکلے ہیں وہ کیا نکلے ہیں، وہ نتائج یہی نکلے ہیں کہ پولیس نے پکڑا، جیل میں ڈالا اور عمر بھر کی سزا دے دی، پھر جو جو اس میں شامل تھا وہ بھی پکڑے گئے، یہ نتائج ہیں. اور بندہ جب جیل میں جاتا ہے تو اس وقت اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا. پھر آخری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ حرکت کر بیٹھتا ہے، اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو اس کے نتائج ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں مسلمان. ایک منکر تھا اس کو ہٹایا تو اس کی بجائے دیکھیں کتنے بڑے بڑے منکر آ گئے، کتنے بڑے بڑے منکر آ گئے. اسلام بھی بدنام ہوا، خود بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا جیل میں، اور پھر اپنے خاندان کو بھی بدنام کیا، وہ الگ رسوائی ہوئی پوری دنیا میں، اخباروں میں اس کا تذکرہ آ گیا، میڈیا میں آ گیا، تھوڑی سی بات ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو کہا یہی جاتا ہے کہ منکر کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی ہو، یہ لیولز جو ہے نا بندے کے سامنے ہونے چاہیے. یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں, فقہا جو ہیں, انہوں نے یہ لیولز اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں, خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیولز اس کی مثالیں دے دے کے اپنی کتابوں میں باتیں بیان کی ہیں. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو آج کے دور میں کام آنے والی ہیں. میں اس لیے میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے اس دور کو سمجھنا ہونا تو امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم ان کے حالات زندگی کو پڑھیں. آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے واقعی یہ ہمارے دور کی شخصیات ہیں. جو ان کے دور میں فتنے تھے, فساد تھے, گمراہیاں تھیں, مسلمانوں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ تھیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں اور اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے, یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ان دونوں کی حیات میں, بایوگرافی میں تفصیل سے ملتی ہے. اچھی اچھی کتابیں ہیں, اس کو خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں, تاکہ ان کے اندر پہلے سے یہ چیزیں پیدا ہوں کہ ہاں بھائی یہ کام ہم نے کرنا ہے. تو اینی ہاؤ, تو منکر کو ہٹانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے, شرط یہ ہے, پہلے تو میں نے لیولز بتایا نا منکر کے, منکر کو ہٹانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منکر ہو لیکن اس کے بارے میں شریح دلیل ہو کہ واقعی منکر ہے. بعض اوقات میری طبیعت اس کو برا سمجھتی ہے, شریعت اس کی اجازت دے رہی ہوتی ہے, میں اپنے مزاج کے مطابق اس کو برا سمجھ, کیونکہ ہم لوگ ہیں ہی ایسے نا, کیا ہوتا ہے ہماری خاندانی رسم و روایات ہیں, ہمارے خاندان میں یوں ہوتا ہے, ہم اس کو برا نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جب آتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, دین کا منکر وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. روایات ٹریڈیشن جو ہیں, رسم و رواج جو ہیں, اس کو ہم منکر نہیں سمجھتے, بلکہ دین کی جو تعلیم ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ منکر ہے, بھائی اس کو اپنے پاس رکھو, یہ فساد نہ کرو, ہماری خوشی میں کوئی گند نہ ڈالو, فساد پیدا نہ کرو. تو بہرحال دلیل شریح ہونی چاہیے کہ یہ منکر ہے, انسان کا اپنا ذوق اس میں نہیں چلتا, انسان کی اپنی عادات نہیں چلیں گی, انسان کی اپنی غیرت نہیں چلے گی, اور انسان کے اپنے جذبات نہیں چلیں گے. وہاں دلیل ہے تو اٹس اوکے, بس یہ نہیں کہنا کہ منکر ہے تو میں منکر کہہ رہا ہوں, فوراً کہہ دیا, اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو معروف ہوتا ہے اس کو بھی انسان منکر کہہ کے پرے کر دیتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے, دوسری شرط یہ ہے کہ بندے کو پتا ہو کہ جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں وہ واقعی منکر کا مرتکب ہوا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے, اگر پتہ نہیں ہے تو پھر روکنا منع ہے, پھر روکنا جائز نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں, میں خام خواہ ذہن میں ایک بات بٹھا لیتا ہوں یہ منکر کر چکا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں اس کو کہہ رہا ہوں بھائی یہ کام نہ کرو. ایک کوئی شخصیت یہاں آئی تھی یہیں پر, میں نے ان کو بلایا یہاں, تو یہاں ماشاءاللہ حال میں سارے لوگ تھے, خواتین بھی تھیں, مرد بھی آئے ہوئے تھے, کوئی انڈیا کی شخصیت تھی. تو خیر ان کو جب بلایا وہ آئے, بڑے غصے میں تھے, پتہ نہیں, میں نے ویلکم کیا, مجھ سے بھی ان کا موڈ جو تھا نا وہ صحیح نہیں تھا, پتہ نہیں کیا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں پہلی دفعہ میں نے بلایا, خیر ہو, یہ لڑکے آ رہے ہیں اور سارا غصہ مجھے دکھا رہے ہیں, خیر کوئی بات نہیں. انہوں نے ایڈریس کیا, ایڈریس کرنے کے جہاں سے جب جانے لگے تو یہیں پر میں نے ان کو سلام کیا, میں نے کہا آپ تشریف رکھیں چائے, کہتے ہیں نہیں. تو ایک قدم آگے بڑھایا تو مجھے کہتے ہیں یوں کر کے, آپ فقہی مسائل لوگوں کو مت بتایا کیجئے, فتوے نہ دیا کیجئے. میں پڑھا, میں نے کہا یہ شخصیت, اتنا بڑا امیج تھا میرا ان کے بارے میں, لیکن انہوں نے یہ بات کیسی کہہ دی کہ کیا فقہی مسائل کو بتانا کوئی جرم ہے؟ کہ الہدا اگر خواتین کو کچھ فقہی مسائل بتاتا ہے تو خواتین اس کو اپنا لیتی ہیں, ان کے پاس دلائل بھی موجود ہوں تو پھر بھی یہ کہنا کہ جناب, اور پھر وہ مسئلے کوئی فقہی مسائل ہمارے کوئی فیبریکیٹڈ نہیں ہے, اور اس کے پیچھے دلائل ہوتے ہیں, اور وہ دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید ہے, حدیث رسول ہے, بس اتنی سی بات ہے. تو ایسی بات کہہ گئے مجھے, مجھے بڑا افسوس ہوا, پبلک ساتھ تھی, مجھے بڑا افسوس بھی ہوا, لیکن مجھے غصہ کم آیا, بس یہی سوچا میں نے کہا چپ رہو, انہوں نے اپنا لیول بتا دیا کہ میں کیا ہوں. یہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ساری ہماری پراپرٹی ہے، آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ آپ فتوے دیں، آپ لوگوں کو فقہی مسائل بتائیں. اور بھائی حدیث رسول پڑھیں گے تو فقہی مسائل تو خود بخود سمجھ آتے ہیں. ضروری میں ایسی ایسی چیزیں لے آؤں کہ اگر میں نماز پڑھوں یا وضو کروں تو پھر وضو کا طریقہ میں عجیب و غریب طریقے سے بتاؤں، اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جو کہ بتائی جاتی ہیں. اور ایسے لوگوں کو بہرحال ہمارے پہلے ہی فقہا جو تھے وہ بڑا خوبصورت جواب دیا کرتے تھے کہ بھئی اپنے آپ کو اتنا بڑا فقیہ مت بناؤ، اور ایسے مسائل جو کہ واقع نہیں ہوتے ان کے بارے میں مفروضہ باتیں مت کرو، جب واقع ہوں گے تو پوچھئے. اور اس کا جواب جو ہے نا امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام شافعی بہت بڑے اپنے دور کے فقیہ تھے اور بڑے جج بھی تھے. تو وہ مسجد میں یعنی وہاں اوپر چڑھ کے وضو کیا جاتا ہے یا بیٹھا جاتا ہے، دھوپ بھی سیکی جاتی ہے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی پہ نیچے کچا سا فرش تھا، اس پہ ان کے پاؤں تھے. تو ذرا زیادہ اونچا بھی نہیں تھا، بس اتنا سمجھ لیں جیسے یہ سٹیج ہے اتنا اونچا یا اس سے تھوڑا سا نیچے، تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب آ گئے تو اپنے آپ کو نا بڑا انہوں نے سمجھدار ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں دین کو بہت کچھ جانتا ہوں. کہنے لگے یہ بتائیے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ انسان روزہ افطار کرے تو روزہ افطار کرتے وقت اس کو کھجور یا پانی سے افطار کرنا چاہیے، اور اگر کھجور پانی نہ ہو تو انگلی سے مٹی کو چاٹ لے تو روزہ کھول دے. اب وہ پوچھتا ہے یہ انگلی کون سی ہو، یہ فقہی مسئلہ ہے. یہ اس طرح کے پوچھتے ہیں لوگ، اور اسی طرح کے مسئلوں کو نا موضوع بحث بناتے ہیں. تو امام صاحب بھی بڑے سیانے تھے، وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پاؤں کو انہوں نے پکڑا اور چھوٹی انگلی کو پکڑ کے کہا کہ یہ انگلی، کہ اس انگلی سے لگاؤ اور پھر منہ پہ لے جاؤ. تو چپ ہو گیا وہ. یہی جواب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. تو بہرحال یہ شرط ہے بہت ضروری کہ انسان کو پتا ہو کہ میں جس کو ایڈریس کر رہا ہوں وہ واقعی منکر کا مرتکب ہو، اور اگر پتا نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ منکر کا مرتکب ہوا ہے اور میں اس کو روکوں. یہ غلط بات. بعض اوقات شک کی بنیاد پہ ہم بات کر دیتے ہیں اور غصہ کر دیتے ہیں، اور اس کے پھر جو نتائج نکلتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ دوسرا بھی کہتا ہے آپ خام خواہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثلا ہم مکہ میں ہیں، ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کھا رہا ہے پی رہا ہے، رمضان کا دن ہے، رمضان میں کھا رہا ہے پی رہا ہے اور مسجد احرام میں آ بھی جا رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے، لوگ روزہ رکھے ہیں اور یہ کھا رہا ہے، تو کیا ہم اس کو منکر سمجھیں؟ نہیں. جب تک ہمیں اس سے یہ نہ پوچھنے کیا تم مسافر ہو، جب پتہ چل جائے کہ ہاں مسافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم خاموش رہیں، شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. اور اگر وہ منکر وہاں رہتے ہوئے کھا پی رہا ہے تو یہ منکر ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے. تو اس طرح کے کئی مسائل ہیں. پھر وہی بات آ گئی کہ منکر بڑا ہو تو اس کو روکیں، اور چھوٹا ہو اور اس کو ہٹا کے اس کے مقابلے میں چھوٹا آ جاتا ہے تو کوئی ضرورت نہیں اس منکر کو روکنے کی. تو اس طرح کی چار پانچ شرطیں ہیں. تو بہرحال
ایسی چیز کرنے دی جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ جہاں بزی ہیں وہ رہیں. اس طرح بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو،
اور اگر آپ نے مارا
ہاں تو پھر اور
پھر کیا ہوتا ہے،
یا غصہ کیا،
پھر بچہ والد کو شکایت کرتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ چھوٹا منکر جو ہے نا اس سے بڑا منکر اس طرح پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح کئی چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں. مثلا مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک دفعہ کوئی نیا بندہ آ گیا تو اس کے دو طریقے ہیں، اس کو مسجد کے نمازی اس کو ویلکم کہیں، آؤ جی بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ یہ ہے وہ ہے، بتایا اس کو کہ ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتا، یہاں کلاس میں کوئی آ جائے ایک تو یہ کام ہے. تو آپ نے ایک اچھے بھلے طریقے سے اس کو دعوت بھی دے دی اور مسجد سے دور نہ رہنے کا ایک نسخہ بھی بتا دیا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ آئے تو میں اس کو کہوں آج کیسے بھول کے آ گئے ہو. اب وہ جب سنے گا اس نے دوبارہ آنا ہے، اس نے تو نہیں آنا. تو آپ کے ہاں بھی کئی خواتین جو آتی ہیں جن کو کوئی حجاب نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ منکر ہے. آپ ان کو پہلے یہ نہ کریں کو ویلکم کریں، بٹھائیں، محسوس کرائیں، مانوس کرائیں اپنے آپ سے، تاکہ اس کے اندر ایک انس پیدا ہو کہ بھائی یہ محبت، دینی محبت جو میں یہاں دیکھ رہی ہوں، یہ واقعی باہر نہیں ملتی، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. اور جب انسان یہاں آئے گا تو آہستہ 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 وہ جو سر کا ننگا ہونا ہے، وہ آہستہ آہستہ پہلے دوپٹہ آ جائے گا، پھر حجاب آ جائے گا، پھر سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے. بہت سی مثالیں آپ کے اندر بھی موجود ہیں. ہم نے شروع شروع میں جب الوداع شروع کیا تو ایک بہت بڑی ملکی شخصیت تھی، ان کی بیٹی وہ ہمارے ہاں آئی پڑھنے کے لیے، بلوچستان کی تھی، اور ان کے شوہر سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین تھے. وہ آئیں، اور جب آئیں تو ان کے بازو ننگے، بال کٹے ہوئے آ گئے. تو خواتین نے ان کو لیا، بڑے اچھے طریقے سے کلاس میں بٹھایا، بیٹھی ایک روز، دو روز، چار روز، کرتے کرتے انہوں نے کہا جی میں نے ایڈمیشن لینا ہے. اور جس دن ایڈمیشن لینے آئی تو سر پہ دوپٹہ تھا، پڑھتی نہیں، اور جب جانے لگی تو پورے حجاب میں تھی. تو یہ چیزیں ہیں. اور میں نے بھی یہ چیز، ایک ملک کی بڑی شخصیت تھی، ان کو میں نے جب بتائی تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں مجھے اس نے یہ کہا ہے کہ میرا ہیرو ابو جہل ہے. یعنی اس خاتون کا والد یہ کہتا ہے کہ میرا ہیرو ابو جہل ہے، اس کی بیٹی آپ کے ہاں پڑھنے آئی ہے اور واقعی یہ چینج آئی ہے. میں نے کہا بالکل. کہتے بڑی حیران کن بات. اور پھر ان کے شوہر جو تھے، اس خاتون نے اپنے دو بچے تھے وہ مجھے دیے کہ ان کو پڑھائیں، ان کو سمجھائیں. بہرحال وہ آتے تھے، الحمدللہ جو پیار محبت میں دے سکتا تھا ان کو دیا، پڑھایا، سمجھایا. تو وہ اتنا متاثر ہوئے ان کے والد، وہ بیچارے ڈپٹی چیئرمین ہوتے ہوئے تراویح پڑھنے کے لیے، ہم ایک چھوٹے سے مکان میں تراویح پڑھتے تھے، وہاں آ جاتے تھے، تراویح ہمارے ساتھ پڑھتے تھے پورا رمضان. تو ایسی چیزیں جو ہے نا، بہرحال یکدم سختی سے ہٹائی نہیں جاتی منکرات کو. تو اس کے یہی طریقے ہیں کہ جو آپ اپناتے ہیں، الحمدللہ اس کے یہی اسی کے اثرات ہیں. انہی اثرات نے ہی تو ماشاء اللہ الہدا میں خواتین کے کام کو فروغ دیا ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہنی چاہیے. الحمدللہ آپ کا آپس میں پیار محبت سلوک حسن اخلاق، یہ ساری چیزیں دنیا نوٹ کرتی ہے، اور نوٹ کرنے کے بعد اس طرف مائل ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ان کو کہیں اور نظر نہیں آتی، نہیں ملتی. جی
سر، جیسے ابھی چونکہ ایک گروپ پکڑا گیا ہے، گروپ کہ انہوں نے کار اسٹیل کر دیتے، اور اس گروپ کے اندر جو سارے کے سارے مسلمان تھے، صرف ایک بچہ سکھ تھا، باقی سارے مسلمان. تو مطلب کتنی شرم کی بات ہے یہ کہ ہمارے مسلمان بچوں کی کیا تربیت ہو رہی ہے.
یہی تو میں کہہ رہا ہوں.
اور وہ بچے جو ہیں 15 پلس سے، 18 کراس نہیں کیا، سارے 15 16 17.
جی جی جی، وہ اخباروں میں آیا ہے، سب کچھ پتا ہے.
یہ مطلب ماں باپ کیا تربیت کریں اپنے بچوں کی.
ہاں کیا کریں، ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے کہ جہاں وہ اپنے بچوں کو داخل کرا سکے. دیکھیں نا، بات تو یہی ہے نا، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، والدین کا کام نہیں ہے. والدین تو جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گھر کی چار دیواری میں اپنے بچے کو نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کمانا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، باہر بھی نکلنا ہے، بچوں کو باندھ کے بھی نہیں رکھنا. تو اس کے لیے ضرور ہمیں اجتماعی طور پر یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو کتنا تیار کر رہے ہیں، کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ماں باپ کا قصور نہیں ہے اس میں.
سر ایک اور بات، کل ہمارے ساتھ کوئی جا رہے تھے تو وہ کہیں میں نے اپنی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، میں وہاں جا کے نا عصر مغرب عشاء تینوں جمع کر لوں گا. تو میں نے ان سے کہا عصر آپ جمع نہیں کر سکتے، ظہر عصر آپ جمع کر سکتے ہیں، مغرب عشاء جمع کر سکتے ہیں.
بالکل صحیح کہا.
نہیں نہیں، یہ میں نے کہیں پڑھا ہے.
بالکل نہیں نہیں، صحیح کہا.
میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہاں پڑھا ہے، میں تو یہ سنا ہے کہ مطلب ظہر.
آپ کے پاس کتاب الصلاۃ نہیں ہے نماز کی مثال؟
نہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے.
نہیں آپ بتا دیں، وہ اور بات ہے، آپ بتا دیں، بس کافی ہے.
میں جا کے جمع کر لوں گا.
وہ اپنی سہولت کی خاطر دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ایک دفعہ لمبا سفر ہے، میں اس سفر کو کرتے کرتے اینڈ تک جلدی پہنچ جاؤں اور وہیں اکٹھی کر لوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور گرمی میں لمبے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہوں گے. کبھی ان کی نیت جو ہے نا وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ بھی ٹھیک کہا ہے. ٹھیک ہے نا.
سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے پچھلے ہفتے ہی میرے ساتھ ہوا کہ ہم کہیں پہ کالج پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا کر رہے تھے کہ ظہر اثر ملا کے پڑھ رہے تھے, مغرب عشاء جبکہ گھر میں وہ اس میں تھے, ٹھکانے پر تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ جب ٹھکانے پر آپ ٹریول نہیں کر رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ الگ الگ اسی ٹائم پہ پڑھے. تو اس سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی.
ہاں ہاں, وہ تو پھر وہیں الگ الگ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے.
اس پہ ضد کرنے لگے اور پھر سیمین کا اور ان کا
نہیں, وہ یہ ہے کہ اگر مسجد دور ہے وہاں باجماعت نماز نہیں ہو سکتی تو وہ دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, قصر بھی کر سکتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں.
امپل وہ یاد آ رہی, جب میں آیا تھا بندہ اس نے شاپ کیا تھا تو نے اس کو کرنے دیا.
ہاں,
اور کہا کہ اس کو کرنے دیں, مت روکیں.
بالکل,
تو وہی آپ کی جو آج سے اگزامپل وہ اسی طرح ہی ہیں کہ ان کو پہلے کرنے دیں کام اور پھر بعد میں روکیں.
اور آپ نے جس طرح سمجھایا وہ بہت خوش ہوا. حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ اس نے نبی علیہ السلام کے اس طرز کو اتنا پسند کیا اور صحابہ کرام کے صرف اتنا کہنے کو ہم مسجد اور اتنا کہنے کو اس نے دور سے سنا, اور جب آپ نے سمجھا دیا تو کہتے اللہم ارحم علیہ وعلی محمد ولا ترحم الاحد, اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرمانا. اندازہ کرے پھر یہ لوگ کتنے متاثر ہوتے ہیں ایک منکر کو اچھے طریقے سے نہ ہٹانے کے. چلیے کافی ہے اتنا, پھر انشاءاللہ باقی پھر بات اگلے ہفتے کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.